اگلا رکوع دیکھتے ہیں، رکوع نمبر 4 ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، اے ایمان والو جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو. ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے. کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ کا دوست ہونا کافی ہے. اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا بس ہے. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مبادئہ، بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن کے بغیر کہ تو سنا جائے اور ہماری رعایت کر، لیکن اس کہنے میں اپنی زبان کو پیچ دیتے ہیں اور دین میں تانا دیتے ہیں. اور اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے، بس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب جو ہم نے نازل فرمایا ہے، جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لوٹا کر پیٹ کی طرف کر دیں، یا ان پر لعنت بھیجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی ہے اور اللہ کا کام کیا ہوا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور تعریف خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہ کیا جائے گا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفا بہ اسما مبینا، دیکھو یہ لوگ کس طرح اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ حرکت صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے. یہ رکوع نمبر 4، اس کا عنوان کیا ہے؟ عقلی اور جسمانی نجاست کو دور کرنا. دو نجاستوں کی بات ہوئی اس میں. رکوع کے ابتدا میں ہم نے نماز کی بات دیکھی، اور حکم کیا ہوا؟ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو. دوسری بات اس میں دیکھی، نماز اس وقت پڑھو جب جان لو کہ کیا کہہ رہے ہو، یعنی اس کے الفاظ اور اس کے معنی پہ غور کرو. تیسری چیز ہم نے اس آیت میں دیکھی کہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. اور چوتھی بات دیکھی، تیمم، پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. ہمارے دین کا حسن یہی ہے کہ حالات کے مطابق تبدیلی کر لو. ایک حکم کیا ہے؟ کہ وضو کرتے وقت ایک ناخن برابر جگہ خشک رہی تو وضو نہیں. اور دوسری صورت کیا ہے؟ کہ پانی نہیں یا پانی کا استعمال نقصان دے رہا ہے، تو پھر بس خشک مٹی پہ ہاتھ مارو، اس کو ایک دفعہ ہاتھوں پہ اور ایک دفعہ چہرے پہ پھیر لو، تمہارا وضو ہو گیا. اس کو شریعت میں تیمم کہتے ہیں. سوچا جائے تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ تاکہ تمہارے دل کو تسلی ہو جائے کہ تم پاک ہو گئے ہو. اس آیت میں اسی بات کی اجازت دی گئی. اس آیت سے ہمیں ساتھ ہی ساتھ لکھتے جائیے کہ ہمیں کیا معلوم ہوا. پہلی بات، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، اسی طرح نیند کی حالت میں نماز بھی نہیں پڑھنی. جب بہت نیند کا غلبہ آ جائے تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ انسان ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط بات منہ سے نکال دے اور وہ بات اس کے ساتھ پھر غلط ہو. دوسری چیز اس آیت کے بارے میں جو ہم نے سیکھی وہ کیا ہے کہ انسان جنابت کی حالت میں مسجد یا نماز کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اگر گزرنا پڑے تو اور بات ہے. اسی طرح تیسری چیز ہم نے اس آیت سے یہ سیکھا کہ دین ریجیڈیٹی نہیں سکھاتا. دین کیا ہے؟ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کا نام. پھر آئے رکوع کے اگلے حصے میں ہم نے دیکھا اہل کتاب سے کچھ مارکا آرائی کی باتیں، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ باتوں کے پول کھولے. 9 باتیں ہیں جو اہل کتاب کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اس میں کیا. نمبر 1، کتاب کا کچھ علم ان کے پاس ہے، یعنی پوری کتاب نہیں. تورات اصل کتاب کا ایک حصہ تو تھی لیکن مکمل دین نہیں تھی. دوسری بات، اہل کتاب کے بارے میں جو معلوم ہوئی کہ گمراہی کے خریدار ہیں. اگلا نقطہ لکھئے، چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ. اب بار بار یہ بھی قرآن پاک میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ہدف اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. اگلا، ان کی عادت کیا پتہ چلی؟ الفاظ کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان پر. پھر یہ بتایا گیا کہ جو یہ شرک کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اور اپنی پاکیزگی کا دم بھرتے ہیں اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، خوش فہمیوں کا شکار تھے. اگر اس پورے رکوع پہ اگر ہم ایک کمنٹ دینا چاہیں تو وہ کیا ہے؟ یہود کی خوش فہمیاں. سب کچھ کرنے کے باوجود کیا کہتے تھے؟ کہ ہم ہی بخشے جائیں گے، ہمارے ہی ساتھ عمل اچھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہی بخشے گا. اگر ہم اس پورے رکوع میں سے اپنے عمل کی بات لیں تو ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات کیا ہے کہ اگر کسی وقت پانی نہ ہو یا پانی کا استعمال نہ فائدہ دے تو تیمم کر لینا چاہیے. بعض لوگ جب نیکی کی طرف آتے ہیں تو کچھ رخصتوں کو قبول نہیں کرتے، جس میں صلاۃ القصر اور تیمم جیسی باتیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ہمارا دل نہیں مانتا. تو یاد رکھیے کہ اللہ کے حکم کے آگے یہ کہنا ہمارا دل نہیں مانتا یہ ناشکری ہے. لہذا اگر کبھی کہیں موقع بنے تو اس وقت ہم نے انشاء اللہ تعالیٰ تیمم کرنا ہے، اور خوشی سے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے حکم پہ عمل کر رہی ہوں. دوسری بات ہم نے اس میں کیا سیکھی؟ نماز پڑھتے وقت اس کے الفاظ اور معنی کو سمجھنا ہے. یہاں تو نشے والے کو منع کر دیا کہ نماز پڑھتے وقت تم اس پہ غور کرو، اور کہاں ہم صحیح حالت میں پڑھتے ہوئے اس ترجمے کو اور اس لفظوں کو نہ سمجھیں. لہذا یہ چیز ہمیں ہمارے پہلے دن کی کمٹمنٹ یاد دلاتی ہے جو ہم نے کی تھی اس دور قرآن میں، کہ نماز پڑھتے وقت ترجمے پہ غور کرنا ہے. اگر رمضان کے ساتھ ساتھ ہر روز ایک ایک دعا اور ایک ایک موقع کی ترجمے کو ذہن میں رکھیں تو امید ہے کہ پورا رمضان ہوتے ہوئے ہمیں انشاءاللہ تعالی نماز کا ترجمہ سمجھ میں آنے لگے گا، اور جس نماز کا ترجمہ آ گیا پھر وہ چیز ہمیں اچھی طرح سمجھ آئے گی. تیسری عمل کی بات لکھی اپنے اس رکوع میں سے، کہ ہم نے اللہ کے کلام کے معنی اور مفہوم کو نہیں بدلنا. بعض لوگ اپنی خواہشات کی وجہ سے قرآن کے معنی کو بدل دیتے ہیں، بعض اس لیے بدل دیتے ہیں کہ خود عمل نہیں کرتے. مثلا میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ خود حجاب نہیں کرتے یا چہرہ نہیں چھپاتے اور دین کا کام بھی کرتے ہیں، درس و تدریس بھی کرتے ہیں، جب ان آیتوں پہ درس دیا جاتا ہے تو اس کو ایک ایسے خوبصورت طریقے سے پھیر دیا جاتا ہے اور اس کو سکپ کر دیا جاتا ہے کہ اس پہ بات نہ کی جائے. دیکھیں کہ اللہ کی، یہ میں نہیں کہتی کہ دین کا کام کرنے والا اگر مثال ہے کہ وہ ایک حکم پہ عمل نہیں کر رہا تو دین کا کام نہ کرے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جرت ہونی چاہیے. میں سب کے سامنے کہہ سکوں حکم یہ ہے میں نہیں کرتی، میرا عمل تم لوگوں کے سامنے، اس کو حجت نہ بنانا، اس بات کو لے لو. لیکن اس کے لیے انسان کو جرت کی ضرورت ہوتی ہے. پھر ایک اور چیز ہم نے اس چیز میں رکوع میں سیکھی، اور وہ کیا ہے؟ شرک سے بچنا. یہ آیت جو ہے یہ بہت ہی زیادہ ڈراتی ہے انسان کو. آیت نمبر 48 میں آتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک نہیں معاف کرے گا اس کے سوا، کر دے گا جس کے لیے چاہے. مجھے وحشی کی ایک بات یاد آ گئی. تو وحشی جو تھا، جب اس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ بعد میں مسلمان ہو گیا، تو بہت رویا کرتا تھا. اس اپنے جرم کو سوچ کے کہ میں نے قتل کیا, تو لوگوں نے اس کے سامنے یہ آیت پڑھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا شرک کے سوا, تو تم تو توبہ کر چکے ہو. تو کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا مجھے ڈر ہے کہ میں لیمئی یہ شاہ میں سے نہ ہوں, کیا پتہ میں اس میں سے ہوں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ سب کو بخش دوں گا, ہو سکتا اللہ مجھے نہ بخشے. یہ ہوتا ہے انسان کے اندر فرقان جب پیدا ہوتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کے گناہوں کا غم لگا دیتا ہے نا, تو وہ اس غم میں کھلتا رہتا ہے کہ بس وہ ایک میں ہی ہوں جس کے گناہ معاف نہیں کرے گا. مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی یاد آ رہی ہے, کہا کرتے تھے کہ میں سوچتا ہوں کہ میدان محشر میں کھڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ پکار لگا رہا ہے, آج میں نے سب کو معاف کر دینا ہے سوائے ایک شخص کے, اور مجھے خوف ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا. اپنے گناہوں کا اتنا ڈرتا. اور کہتے ہیں کسی دوسرے لمحے میں مجھے لگتا ہے کہ میں میدان محشر میں کھڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے کسی کو معاف نہیں کرنا سوائے ایک شخص کے, اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہونے لگتی ہے کہ وہ بھی میں ہوں. الایمان بین الخوف والرجال. ہم کیسے مطمئن بیٹھے ہیں, کیسے اپنے گناہوں کے ساتھ اپنے آپ کو اس بوجھ کے ساتھ لے کے بیٹھتے ہیں. لہذا قرآن پاک کا ایک ایک لفظ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف حجت بن رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنا دے. رکوع نمبر 5 پہ چلتے ہیں. اچھا, آپ نے ان دونوں میں ربط دیکھا جو آپ کو عنوان دیا تھا کہ عقلی اور جسمانی نجاست. عقلی جسمانی کون سی تھی؟ طہارت کی صورت میں. اور عقلی نجاست کون سی ہوتی ہے؟ شرک. یعنی اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز سے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ کر دیا. چلیے آیت نمبر 51. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے, جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے, اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا. کیا ان کا کوئی سلطنت میں حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوا تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے. یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے؟ بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے. پھر ان میں سے بعض لوگوں نے اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے, اور جہنم کا جلانا کافی ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈالیں گے جب ان کی کھالیں پک جائیں گی, ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں. یقیناً اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے. اور اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ عمل کیے, ہم ان قریب انہیں جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی, اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ, اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو. یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, یہ بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے. اے ایمان والو, فرما برداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور تم میں سے اختیار والوں کی. پھر کسی چیز میں اگر اختلاف کرو تو اسے لوٹا دو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف, اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے. یہ بہت بہتر ہے. وَذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا, اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے. رکوع نمبر 5 تھا. اس کا عنوان کیا ہے؟ امت مسلمہ کے فرائض. جیسے آپ نے کل چوتھے پارے میں دیکھا تھا امت مسلمہ کو درپیش مسائل وہ بیرونی تھے، غیروں کی طرف سے تھے. سورۃ نساء میں عموماً مسلمانوں کو اندرونی مسائل کا ذکر کیا گیا، اندر کی خرابیاں. اور بار بار آپ دیکھیں گے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات کی جاتی ہے بار بار اس میں. آج شروع کے حصے میں دیکھیے، رکوع میں ہم مین پوائنٹ لکھتے ہیں. رکوع کے سب سے پہلی آیت 51 جو تھی، اس میں ہمیں جبت کی بات کی گئی. جبت کیا ہوتا ہے؟ جادو، کہانت، بدفی فالی، پرندے اڑانا، اس تمام چیزوں کو اسلام پسند نہیں کرتا. تو ہم پرستی، شگون لینا، 13 کا نمبر جو ہے وہ منحوس ہے، یا چڑھتے چاند اور اترتے چاند کی تاریخوں میں شادی نہیں کرنی، اسلام کے اندر سپرسٹیشیس کا کوئی تصور نہیں. لہذا اس سے ہم سب نے بچنا ہے انشاءاللہ تعالی. پھر اس کے بعد دوسری چیز اس میں جو اہم بات ہوئی ہمارے سامنے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے کافروں کو جہنم میں جلائے جانے کی بات کی. جب ایک عذاب کے بعد ان کے جسم جل جائیں گے تو ان کو نئی کھالیں دی جائیں گی. آج سائنس نے بھی اس چیز کو پروف کر دیا کہ جلنے کا سارا تکلیف جو ہے درد وہ جسم کے اوپر ہوتا ہے، کھال پہ ہوتا ہے. ایک دفعہ جب انسان کی کھال جل جاتی ہے، پیچھے ہڈیاں رہ جاتی ہیں، اس کو درد نہیں ہوتی. قیامت کے دن ان کے عذاب کو قائم رکھنے کے لیے بار بار ان کو نئی کھالیں دی جائیں گی. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کھالوں کی تبدیلی کا یہ عمل ایک دن میں بیسیوں نہیں سینکڑوں مرتبہ ہوگا. سو سو بار ان کی کھالیں بدلی جائیں گی اور پھر ان کو نئے سرے سے گلایا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ایک اور بہت اہم بات جو اس رکوع میں دیکھی آیت نمبر 58 کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ امانتوں کا ادا کرنا. یہ آیت جو ہے امت مسلمہ کو اس کے فرائض یاد دلاتی ہے. پہلی بات اس میں ہم نے دیکھی کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دی جائیں. پھر دوسری بات اس میں دیکھی کہ لوگوں کے درمیان عدل سے فیصلے کیے جائیں. اور تیسری چیز ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالی بندے کے ہر معاملے کو جانتا ہے. ایک بات ہوتی ہے امانت کی عمومی، کوئی کسی نے آپ کے پاس چیز رکھی، آپ نے اس کو دے دی، یہ بھی ایک امانت ہے. اس کے اندر بھی انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے. اگر کسی کی کوئی چیز لی ہے تو اس کو اچھی حالت میں واپس کرنا ہے. لیکن امانتوں کا لفظ جو ہے یہ ذمہ داریوں کے معنوں میں بھی آتا ہے. مثلا امانت کی مختلف قسمیں ہم دیکھ سکتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ ملک کی امانت صحیح ہاتھوں میں دینا، یعنی اچھے لوگوں کا انتخاب کرنا. ووٹ دینا ایک امانت ہے، یہ صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ بس جا کے دے دیا، بک گئے، کسی سے پیسے لے لیے تو اس کو دے دیا، چلو سب اس کو دے رہے ہیں تو ہم بھی دے دیں. بہت بڑی ذمہ داری ہے. چاہے کسی اسلامی جماعت کے صدر کے چناؤ کے لیے دیے جائیں، کسی میئر کے لیے، یا کسی وزیر یا صدر کے لیے. کیونکہ جب ملک کی باگ ڈور غلط لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے تو پھر اس سے سارے لوگ اس کا نقصان اٹھاتے ہیں. پھر اسی طرح کسی ادارے میں لوگوں کو منتخب کرتے وقت، ذمہ داریاں دیتے وقت لوگوں کو ان کی اہلیت کی بنیاد پہ دی جائے. مثلا اگر کسی کو جس کو چار لفظ نہیں پڑھنے آتے اور آپ اس کو اسکول کا پرنسپل لگاتے ہیں تو وہ اسکول کیا ترقی کرے گا؟ آج اگر ہم اپنے ملکوں میں دیکھیں تو اسی قسم کی بے اعتدالیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک ترقی نہیں کر رہے. تو لہٰذا ہر چیز ایک ذمہ داری ہے اور اس کو دیکھنا. پھر ماں ہونے کے ناطے گھر میں عدل کیا جائے گا، بچوں کے درمیان عدل برابری کی جائے گی، اور اسی طرح ہر بچے کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اس کو کام سپورٹ کرنا، یہ بھی ایک اچھی ماں کی ہی ذمہ داری ہے. اور خاص طور پہ آیت نمبر 59، اس پورے رکوع کی سب سے اہم آیت کیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا کرو؟ نمبر ایک، اللہ کی اطاعت کرو. اس سے کیا پتہ چلا کہ اصل اطاعت اللہ کی ہے، اس کے بعد رسول کی، تیسری اطاعت ہے اول الامر کی، جس کو آپ امیر بھی کہہ سکتے ہیں، حاکم بھی کہہ سکتے ہیں، مذہبی رہنما بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن پہلی دو اطاعت جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، یہ غیر مشروط ہے. جو بھی کہیں، جب بھی کہیں، ماننا پڑے گا، سمعنا و اطعنا. لیکن امیر کی اطاعت کیا ہے؟ مشروط ہے. امیر سے مراد آپ دیکھیں نا، دو طرح کے امیر ہو سکتے ہیں، ایک مذہبی رہنما، ایک دنیاوی رہنما. مذہبی رہنماؤں کی بات کون سی ماننی ہے؟ جس کا حوالہ قرآن اور سنت سے ہوگا جو اللہ کے حکموں کے مطابق ہوگی. دنیاوی رہنماؤں کی بات کون سی ماننی ہے؟ کہ جو حقیقت کے مطابق ہوگی, جس کے اندر کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی اور کسی کو نقصان نہیں دیا جائے گا. آج اس آیت کو مس انٹرپریٹ کر کے بہت ساری اطاعتیں اور بہت ساری ذمہ داریاں لوگوں سے ادا کروائی جاتی ہیں, یہ کہہ کے کہ اگر تم نے امیر کی اطاعت نہ کی تو تم جاہلیت کی موت مرو گے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تعصب کی دعوت دی, یعنی تعصب کی ہوا دی, بات کو اس طرف لے گیا, اس نے بھی یعنی ایک قسم کا مسلمانوں کے اتحاد کو توڑ دیا. تو لہٰذا یہ آیتیں جو ہیں ہم سب سے بہت بڑا تقاضا کرتی ہیں, اور وہ کیا کہ ایک انسان کی انفرادی یا اجتماعی زندگی میں سب سے پہلے اللہ کا حکم, اس کے بعد رسول کا, اور اس کے بعد پھر صاحب معاملہ کا. آگے چلتے ہیں رکوع نمبر 6. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا, کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ان کا ایمان ہے, لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور کر ڈالے. جب بھی ان سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آؤ, تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے, پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ کا تھا. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے. آپ ان سے چشم پوشی کیجئے, انہیں نصیحت کرتے رہیے, اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو. ہم نے ہر ہر رسول کو اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے, اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے تو رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے, تو یقیناً یہ لوگ اللہ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, سو قسم ہے تیرے پروردگار کی یہ مومن نہیں ہو سکتے, کب تک؟ جبکہ اپنے آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں. پھر جو فیصلے آپ ان کے لیے کریں ان کے بارے میں اپنے دل میں تنگی اور ناخوشی نہ پائیں, اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں. اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکلو, تو اس سے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجا لاتے, اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہو, اور تب تو ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا, جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ, اور یہ بہترین رفیق ہیں. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِّنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا, یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ سب کچھ جاننے والا. یہ ترکو نمبر 6, اس کا عنوان کیا ہے؟ اسلامی قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں. اس رکوع میں ہم نے منافقوں کا حال پڑھا. 7 باتیں تھیں منافقوں کے بارے میں, کون کون سی؟ اپنے فیصلے طاغوتوں سے کرواتے ہیں، شیطان ان کو بھٹکا کر راہ راست سے دور کر دیتا ہے، کتاب سے جان چھڑاتے ہیں، مصیبت آنے پر قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو موافقت کا تھا، اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا حال معلوم ہے، نفس پر ظلم کے بعد معافی مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا، اور یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، کب تک؟ جب تک تین باتیں نہ کر لیں۔ کون سی؟ نمبر ایک، اختلافی معاملات کا فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں۔ نمبر دو، دل میں اس فیصلے پر تنگی محسوس نہ کریں۔ اور چوتھی بات ہے، سر تسلیم خم کریں، دل کے ساتھ تسلیم کر لیں۔ دوسری بات، ہم نے اس رکوع میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے بارے میں پڑھی۔ دو باتیں ہیں اس رکوع میں رسول کے مقام کے بارے میں۔ نمبر ایک، رسول کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اور دوسری بات، اختلافی امور کے فیصلے کرے گا۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ کہ جو رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ پھر اس سے راضی نہیں ہوگا۔ اور ایک بات ہم نے کیا پڑھی؟ کہ جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس رکوع میں ایک آیت ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ قرآن پاک کی بہت ہی عمدہ آیت ہے، اور یونیک اس لحاظ سے ہے کہ واحد مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قسمیں کھائیں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، لیکن اپنے نبی کے رب ہونے کے، ربی کا قسم کھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی حدیث کی حجیت کے بارے میں قرآن پاک میں یہ بہترین آیت ہے، اور ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک لائح عمل دیا گیا، اور وہ کیا؟ کہ مسلمان کی زندگی میں نہ صرف یہ کہ سنت کی اہمیت ہو، بلکہ سنت کو تسلیم کرے اور دل کی خوشی سے مانے۔ بعض لوگ زندگی میں جب ان کو کہا جائے، مثلا اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ شادی سنت کے مطابق کرو، پہلے درجے پہ تو کچھ لوگ مانتے نہیں، دوسرے درجے پہ مان لیں گے لیکن منہ بسورتے ہیں، مزہ نہیں آیا، یہ شادی تھی یا کیا تھا؟ کیا یہ کنواروں کی شادی ہے یا کسی کی دوسری شادی ہے؟ وہ شادی ہی کیا جس میں خوشی نہ ہو؟ یہ جملے کیا ہیں؟ اس بات کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہیں کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی۔ داڑھی کی بات آئے، دل تنگ نہیں کرنا، حجاب کی بات آئے، دل تنگ نہیں کرنا، ہاتھ سے کھانا کھانے کی بات آئے، دل تنگ نہیں کرنا۔ اور پھر ویسلموا تسلیما، اس کو اپنے دل کی خوشی بنانا ہے، تسلیم کر لینا ہے، دل سے مان لینا ہے سنتوں کو۔ اور یہی صحابہ کرام کی کامیابی کی وجہ تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ نہ صرف یہ کہ عمل کرتے تھے، بلکہ اس کو اپنی دل کی خوشی بنا لیتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک دفعہ سفر میں تھے، ایک خاص مقام پہ رکے، اپنی سواری سے اترے اور اس طرح بیٹھ گئے جیسے کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ پھر اٹھ کے بالکل ایکشن کیا اور اٹھ کے دوبارہ سوار ہوئے۔ جو شخص دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی راستے سے گزرا تھا، ٹھیک اس جگہ پہ آپ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے، آج میں جب یہاں سے گزرا تو میں نے سوچا کہ میں اس سنت کو پورا کر لوں، مجھے ضرورت نہیں تھی لیکن آپ کی محبت میں ایسے بیٹھا۔ یہ ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ایک دفعہ ابن عمر، ان کے غلام نافع تھے، یہ بھی انہی کا واقعہ ہے، ایک جگہ گزرے تو دور سے بانسری کی آواز آئی، بانسری ہوتی ہے نا، ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی اور انگلیاں دے دی اور اپنے غلام کو اشارہ کیا کہ جب یہ آواز آنی بند ہو جائے پھر مجھے بتانا. اور جب دور گئے اور کانوں سے انگلیاں نکالی تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ اسی طرح جیسے آج تم میرے ساتھ سوار تھے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی سواری پہ سوار تھا. اور جب بانسری کی آواز آئی تو آپ نے اپنی کانوں کے اندر انگلیاں دی تھیں اور پھر میں نے ان کو بعد میں بتایا تھا کہ اس وقت آواز نہیں آ رہی تو میں نے آج اس سنت کو پورا کیا. اتنی محبت تھی ان کو, رکتے نہیں تھے, کوئی کام کرتے نہیں تھے جب تک ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا. سوچنے کی بات ہے کہ اس اطاعت پہ آج ہم کیوں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران جوتا اتارا, سب نے جوتے اتار دیے. آپ نے بعد میں پوچھا تم نے کیوں اتارا, میرے پاس تو جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے جوتے میں نجاست لگی ہوئی ہے. صحابہ نے کہا کہ ہم نے سوچا حکم بدل گیا, آپ نے اتارا ہم نے بھی اتارا. سبحان اللہ, یہ ہوتے ہیں لوگ نہ بولنے والے, اور آج کے دور میں نہ عمل نہ کوئی بات, اور باتیں کتنی لمبی چوڑی. لہذا جس طرح قرآن کی اہمیت ہے, اللہ کے فرمان کی اہمیت ہے, اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی بھی. اور آخری آیت وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ, یہ ہے وہ لوگ جن کے ساتھ کی دعا ہم دن میں 17 بار مانگتے ہیں, اے اللہ صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیے. سورت الفاتحہ میں یہ ہے وہ لوگ. کون ہے؟ انعم اللہ علیہم, نبیین صدیقین والشہداء والصالحین. اور شرط کیا ہے, کون لوگ ہیں انعام والے؟ من یطیع اللہ والرسول. اس پورے پارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت اور آپ کی سنتوں پہ بہت بات ہوئی. تو آج کے لیے جو ہماری کتاب ہے ابھی دکھائی دیتی ہوں, نبی پاک سے محبت اور اس کی علامات, پڑھنے کے لائق کتاب ہے. یقین کریں اتنا خوبصورت انداز ہے اس کتاب میں بات کرنے کا. جب ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے بخار ہے تو اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں, ہمارا جسم گرم ہوتا ہے, ہماری آنکھیں سرخ ہونے لگتی ہیں, ہمارے ہاتھ جل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح نبی سے محبت کی کچھ علامتیں ہیں. اس وقت ہم اپنے دل کو جھنجھوڑ کے سوچیں, کیا واقعی مجھے نبی سے اس واقعی سچی محبت ہے؟ کیا میں نے ان کا ساتھ جنت میں پانے کی تمنا کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے, مدینہ میں پانی کی بہت کمی تھی. چند صحابہ کرام نے سوچا کہ مل کے چاہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ دعا کر دیں, کیا کہ مدینہ شہر میں پانی کا کنواں نکل ہے, اللہ تعالیٰ ایک چشمہ نکال دے. ہمارے غلاموں کو جانا پڑتا ہے, بہت مشکل ہوتی ہے, بس بس سارے دن میں اتنی دور جاتے تھے ان کے غلام کے جا کے واپس آتے تھے اور صرف ایک ڈول پانی لاتے تھے, اتنا دور تھا پانی. خیر سب ملے جمع ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. جب یہ سب آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دی کہ یہ آج تم سے کچھ مانگنے آ رہے ہیں. اب بجائے اس کے دل میلا کریں اور اپنے آپ کو بچائیں, آپ نے ان کا استقبال بڑی فراخ دلی سے کیا اور کہا آؤ ساتھیو, آج تم جو مانگو گے تمہارے لیے وہ میں اللہ سے دعا کروں گا. اچھا اب ذرا سوچئے, جو پہلے ہی مانگنے آئے ہوں اور ان کو آگے سے کہا جائے کہ جو مانگو گے وہ ملے گا, تو ہم ہوتے تو فوراً شروع ہو جاتے, ہاں ہاں ہم تو پہلے ہی مانگنے آئے تھے. لیکن جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زبان مبارک سے اتنی بڑی خوشخبری سنی تو خاموش ہو گئے, کہنے لگے اللہ کے نبی واقعی جو مانگیں گے ملے گا, پھر ہمیں سوچنے کا موقع دیں. کہا جو سوچ لو, چلے گئے. رات بھر غور کرتے رہے کیا مانگے, کیا واپس آئے تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ کل جنت میں ہمیں آپ کا ساتھ دے دے. اور بعض روایتوں میں تھا کہ یہ مشورہ ان کو ایک بچے نے دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے دعا مانگی تھی. پھر کہنے لگے اللہ کے نبی ہمارے غلاموں کے لیے دعا مانگے, ایک ایک کے لیے اللہ نے دعا مانگی, اللہ انصار کو بخش دے, اللہ انصار کے اولادوں کو بخش دے, اللہ انصار کے غلاموں کو بخش دے. بھول گئے دنیا کے چشمے پانی, چھوڑو مل جائے گا. اصل بات کیا ہے کہ اسألک مرافتک فی الجنہ. ایک صحابی تھے, ان کے چہرے کو دیکھا اداس دیکھا. آپ نے کہا ساتھی تم اداس کیوں دیکھتے ہو؟ کہنے لگے ایک خیال دل میں آ گیا, اس نے اداس کر دیا. وہ کیا؟ کہا میں یہاں ہوتا ہوں, میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں, مجھے ایک بار آپ کی محبت آتی ہے, آپ کی محبت میں پھٹافٹ آتا ہوں اور مسجد نبوی میں آپ کا چہرہ دیکھ جاتا ہوں, دل مطمئن ہو جاتا ہے, پھر جا کے اپنے کام میں لگ جاتا ہوں. کاروبار میں ہوتا ہوں, آپ کی یاد آتی ہے, میں آ کے آپ کو دیکھتا ہوں, مجھے چین پڑتا ہے. جس خیال نے مجھے دکھی کیا وہ کیا ہے کہ میں نے سوچا کہ اگر کل میں جنت میں پہنچ بھی گیا اپنے عملوں کے ساتھ تھوڑی بہت، لیکن آپ تو اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے، اگر وہاں میرے دل کو بے چینی ہوئی تو میں آپ کو کیسے پاؤں گا، میں وہاں کیسے آپ کو دیکھوں گا؟ اس خیال نے مجھے دکھی کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کے فرمایا، غم نہ کرو، المرء ما من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا. میں سوچتی ہوں ہم نے اس پوری زندگی میں کبھی ایک دفعہ شعور کے ساتھ اس بات پہ آنسو بہائے کہ اللہ کے نبی کا ساتھ ملے گا. اس پہ تو روتے ہیں کہ باپ مر چکے ہیں اس کو ملیں گے، نانا چلے گئے ان کو جنت میں ملیں گے، اپنے بچھڑے ہوں کو روتے ہیں، لیکن کبھی پیار سے، محبت سے، کبھی ہم نے آئینے میں اپنی آنکھوں کو اس نظر سے دیکھا کہ میری آنکھیں اللہ کے نبی کو دیکھیں گی، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں گی، آدم، نو، وہ اللہ کے پیارے بندے جو اپنی زندگیاں گزار کے اللہ کے دین کے نام پہ، ہم ان کو دیکھیں گے؟ کبھی خواہش آئی کہ امام بخاری کو دیکھنا، امام مسلم، ابن ماجہ، کبھی ان لوگوں کے نام پڑھیے تو دل محبت سے بھرنے لگتا ہے، کبھی خواہش نہیں آتی؟ ہم تو جن کے ساتھ شاید دنیا میں محبت کرتے ہیں انہی کی محبت وہاں لینا چاہتے ہیں. آج جہاں جن کے ساتھ رہتے ہیں کل وہاں انہی کے ساتھ جانا چاہیں گے. اگر آج ہماری محبتیں اداکاروں کے ساتھ، گلوکاروں کے ساتھ، تو کیا کل وہاں ان کا ساتھ چاہیں گے؟ یہ رکوع واقعی ہم سب کو اپنی سوچ کو سیدھا کرنے کے لیے کافی ہے. محبت سے اللہ کے نبی کا ساتھ مانگیے. ہمیں تو کبھی رب کے چہرے کا دیدار کی بھی شاید ہی خواہش پیدا ہوئی ہو، کیونکہ انسان جہاں رہتا ہے نا پھر انہی کی تمنا کرتا ہے. کوئی ایک کھلاڑی آ جاتا ہے، سارا شہر اس کو دیکھنے کے لیے امٹ پڑتا ہے. لیکن اصل بات کیا ہے کہ اگر دعا میں مانگتے بھی رہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، لیکن اگر خواہش نہیں، دل میں ارادہ نہیں، تو یہ دعا بس ایک زبان پہ آئی ہوئی بات ہے، عمل کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروائے کہ وہ ہم سے راضی ہوں. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. اے مسلمانوں، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ گروہ بن کر کچھ کرو، یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو. یقیناً تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پسو پیش کرتے ہیں، یعنی سستی کرتے ہیں، پھر اگر تمہیں نقصان ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، اور اگر تمہیں اللہ کا فضل مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں اور اس میں دوستی ہی نہ تھی، کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا. پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں، انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یا غالب آ جائے، یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں مردوں، عورتوں اور ننے ننے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو، جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اے ہمارے پروردگار، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے، اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے، اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالی کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں. پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو کہ شیطانی ہیلا بالکل ہی بودا اور سخت کمزور ہے. یہ تھا رکوع نمبر 7. اس کا عنوان کیا ہے؟ دشمن کے مقابلے کی ربانی تربیت. دشمن سے مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ دو باتیں ہم نے اس رکوع میں دیکھی. پہلی بات تھی جہاد کے متعلق، 5 باتیں دیکھی جہاد کے بارے میں. نمبر 1، دشمن سے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، موقع کے مطابق دستوں کی شکل میں یا اکٹھے مقابلے کے لیے نکلو، یعنی اکیلے نہ نکلو. جہاد ایک ایک کر کے نہیں ہوتا، جماعتوں میں ہوتا ہے. تیسری چیز, اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے تو اجر عظیم پائیں گے. ان لوگوں سے لڑو جن کو کمزور سمجھ کر دبا لیا گیا. اور پانچویں چیز ہم نے جہاد سے جی چرانے والوں کی دیکھی. چار باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمیں بتائیں. نمبر ایک, مسلمانوں پر مصیبت آنے پہ وہ شکر کرتا ہے کہ شکر ہے میں بچ گیا کیونکہ میں ساتھ نہیں تھا. مسلمانوں کو فتح ہو تو پچھتاتا ہے, کیسے, کاش میں بھی ساتھ ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ شیطان کے ساتھیوں سے لڑو, یعنی جہاد سے پیچھے رہنے والے شیطان کے ساتھی ہیں. اور دوسری بات ہم نے اس میں دیکھی کفار کی جنگ کے بارے میں. کیا کفار طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں. طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ طاقت جو اللہ کے راستے سے دور کر دے. ہمارے عمل کی باتیں کیا ہیں اس رکوع میں؟ نمبر ایک, دنیا کی حقیقت پہ غور کرنا ہے. آخرت ہی بہتر اور باقی رہنے والی ہے. دوسری بات ہم نے اپنے عمل کے لیے سیکھی کہ جب نیکی کا کوئی موقع ہمارے سامنے آئے تو سستی نہیں کرنی. یہاں آیت نمبر 72 میں جو کردار ہے, لمئی لیبتی انا, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دین کی دعوت پہ لبئی کہتے ہیں, سمینا واتانا, سن پڑے چل پڑے. کچھ ہوتے ہیں وہ پیچھے رہتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں تیل دیکھو, تیل کی دھار دیکھو, دیکھو کیا ہوتا ہے, فائدہ ہوگا تو چل پڑیں گے ساتھ, کہہ دیں گے کوئی بات نہیں, دیر سے آئے, آ گئے, مل گئے. اور اگر نقصان ہوا تو وہیں بیٹھے رہیں گے, اس نقصان سے بچیں گے. دین والے سچے کون ہوتے ہیں؟ بے خطر کود پڑے. جب انسان نیکی کے کسی ایک موقع کو کھو دیتا ہے تو بعض دفعہ وہ موقع ساری زندگی واپس نہیں آتا. تیسری عمل کی بات ہمارے اس میں کیا ہے کہ اپنے دل میں جہاد فی سبیل اللہ کی رغبت پیدا کرنی ہے, اور جس طریقے کا جہاد بھی ہم کر سکیں وہ کرنا ہے. قلم کے ذریعے کر سکیں تو قلم کے ذریعے, نفس کے ساتھ جہاد یعنی اپنی برائیوں کو چھوڑ کے تو وہ, اور اگر ضرورت پڑے تو جانے کٹانے کے لیے بھائی اور بیٹے اور شوہروں کو بھیج کے. اب دیکھیے کہ یہ اسلام کا ایک ایسا رخ ہے جس کو آج مکمل طور پہ فراموش کیا جا رہا ہے. ایک وقت وہ تھا کہ مائیں جو تھیں وہ بچوں کو لوریاں دیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ تم مجاہد بننا. ایک ماں وہ بھی تھی تاریخ میں کہ اپنے چار بیٹوں کو جہاد میں بھیج رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم جہاد میں جا کے لڑنا, جنگ میں لڑنا, اور مجھے یہ خبر نہ ملے کہ تم نے پشت پہ تیر کھایا ہے, یعنی تم میدان جنگ سے دوڑ رہے تھے, بلکہ مجھے سب سے بڑی خوشی تب ہوگی جب تم سینے پہ تیر کھاؤ گے. یہ مائیں آج کہاں ہیں؟ آج تو ماں کو خوف آتا ہے اس لفظ سے. ایک وقت آئے گا کہ لوگ واقعی جہاد کے لفظ سے اتنا خوف محسوس کریں گے اور لگتا ہے کہ وہ وقت آ گیا. حالانکہ جہاد کیا ہے؟ ذروۃ الاسلام, اسلام کی چوٹی ہے. اللہ نہ کرے کہ مسلمانوں کو ایسا موقع دیکھنا پڑے کہ جانے کٹوانے کی ضرورت پڑے, لیکن کم از کم اللہ کے لیے اپنی خواہشات قربان کرنے کی عادت تو ڈالنی ہے. اپنے بچوں کو دوبارہ وہ لوریاں سنانے کی ضرورت ہے جو بی بی فاطمہ نے حسن اور حسین کو سنائی, جس کی وجہ سے وہ اتنی چھوٹی عمر میں دشمنوں کے مقابلے پہ بھڑ گئے. لہذا جہاد کو ایک ضرورت سمجھتے ہوئے, اور آخر میں آپ دیکھیے کہ یہ جو اس رکوع میں بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں دشمنوں کے چنگل میں, ان کی آہوں کو محسوس کرنا. اور یہ آہیں آپ کہاں سن سکتے ہیں؟ خبر نامے میں سنتے ہیں, فلاں جگہ مسلمانوں پہ ظلم, وہاں عورتوں پہ یہ حملے, وہاں بچوں پہ یہ حملے. کبھی ایک دفعہ انسان کے حلق میں لقمہ ٹھہر جائے, پھنس جائے ان لوگوں کی حالت کو سنتے ہوئے. ہم خبروں کی حد تک سنتے ہیں, دشمن کو برا بھلا بھی کہتے ہیں, اور اس کے بعد کھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں.